بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله عز وجل وتبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين، آج ہم آپ کے لیے انتہائی اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارا موضوع ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو ہماری پہچان ہے، جو ہمارا ایمان ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ ہماری فقہ بھی انہی کے نام مبارک سے ہی جانی جاتی ہے، یعنی فقہ جعفریہ. اور آج ہمارے عنوان کا نام جو ہے وہ سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، مولانا غلام جعفر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اور یہاں تشریف لائے، کیونکہ آج روز ولادت ہے، امام صادق علیہ السلام کا روز ولادت ہے. تو اس عنوان سے آپ کو، تمام مومنین کو اور عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ، کیونکہ آج ایک ایسی ذات کا موضوع ہم زیر بحث لا رہے ہیں کہ جن کے نام سے ہم جانے جاتے ہیں، فقہ جعفریہ انہی کے نام سے ہے، اور ایسی ذات ہیں کہ جنہوں نے علم کو بلندیوں تک پہنچایا، اور ایسی ذات ہیں کہ جنہوں نے علم کا تعارف کروایا دنیا میں، چاہے وہ علم علوم دینیہ میں سے ہوں یا عصری علوم میں سے ہوں. امام علیہ السلام نے واقعتاً دنیا کو علم سکھایا اور بتایا کہ علم کیا ہوتا ہے. آج ہماری بات جو ہے وہ امام علیہ السلام کے موضوع پہ ہوگی. اس پہ بات شروع کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں، میرا آپ سے پہلا سوال یہ رہے گا کہ آپ امام علیہ السلام کا مختصر تعارف کروا دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دیں کہ امام علیہ السلام کا کن سلاطین کے زمانے میں دور گزرا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لآلہ والصلاۃ علی آلہا. میں بھی آج کے مہم اور اہم دن کی مناسبت سے، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ختم مرتبات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا روز ہے، تو جشن صادقین علیہ السلام کی مناسبت سے تمام امت مسلمہ کی خدمت میں بالعموم اور تمام مومنین کی خدمت میں بالخصوص ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. جی، آپ نے جو سوال کی ہے کہ امام علیہ السلام کا مختصر تعارف کروایا جائے، تو جیسا کہ ہمارے مومنین جو ہے وہ آگاہ ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کا نام گرامی جو ہے وہ جعفر ہے، اور امام علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور امام علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ صادق ہے، جس طریقے سے پیغمبر اسلام کو صادق کہا جاتا ہے. اور امام علیہ السلام کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور والدہ گرامی کا نام جو ہے وہ جناب ام فروہ ہے. اور امام علیہ السلام جو ہے ان کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری میں ہوئی ہے، اور مدینہ میں ولادت ہوئی ہے، اور 148 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. اور تقریباً کل جو امام علیہ السلام کی ٹوٹل جو ایج بنتی ہے، عمر بابرکت بنتی ہے، وہ 65 سال ہے، اور محل دفن جہاں پہ امام علیہ السلام کو دفن کیا گیا وہ جنت البقیع ہے. اور 114 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ امامت کے عہدے کو سنبھالتے ہیں. اور اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی، اور بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ 132 ہجری میں ختم ہو گئی. یعنی آہستہ آہستہ بنو امیہ کی حکومت جو ہے اس کا زوال چل رہا تھا، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہی تھی. اور اس کے بعد جو دوسری حکومت آتی ہے وہ بنو عباس کی حکومت آتی ہے. تو امام علیہ السلام کے دور میں دو قسم کی حکومتیں گزری ہیں، پہلی جو ہے وہ بنو امیہ کی حکومت ہے، اور دوسری جو ہے وہ بنو عباس کی حکومت ہے. اور دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں کون سے سلاطین گزرے ہیں یا کون سے وہ بادشاہ گزرے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ کچھ اموی خلیفے ہیں، اور کچھ اموی بادشاہ ہیں، اور کچھ جو ہے وہ عباسی بادشاہ ہیں. جو اموی بادشاہ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے. پہلا ان میں سے جو ہے وہ ہشام بن عبد الملک ہے، دوسرا ولید بن یزید بن عبد الملک ہے، تیسرا جو ہے وہ یزید بن ولید بن عبد الملک ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ابراہیم بن ولید بن عبد الملک ہے۔ اس کی کل 70 دن کی حکومت ہے، اور اس کے بعد جو ہے پانچواں جو ہے وہ مروان بن محمد ہے۔ یہ پانچوں کے پانچیں جو ہیں، پانچوں جو ہیں یہ اموی خلیفے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عباسی بادشاہ جو ہیں ان میں سے پہلا جو ہے وہ عبداللہ بن محمد ہے، جسے مشہور طور پہ تاریخ میں صفاح کہا جاتا ہے، صفاح۔ اور دوسرا جو عباسی خلیفہ ہے وہ منصور دوانکی ہے، کہ جس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا تھا۔ تو یہ تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ 7 خلیفے بنتے ہیں جنہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زندگی گزاری، یا جن کے زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری۔
انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مختصر تعارف، اور کن خلفاء و کن سلاطین کے زمانے میں امام کی زندگی بسر ہوئی ان کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو دانشور موجود تھے، جو اہم شخصیات موجود تھیں، ان کی کیا نقطہ نظر تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟
بہت اہم سوال کیا آپ نے، یہ بھی ایک تعارفی سلسلے میں ہی ایک سوال بنتا ہے کہ دیکھیں، آپ نے اگر کسی شخصیت کو پہچاننا ہو تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ باقی جو دانشور لوگ گزرے ہیں، دانشمند لوگ گزرے ہیں، اہل علم حضرات گزرے ہیں، انہوں نے اس شخصیت کے متعلق کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، کیا بیانیہ دیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابو حنیفہ جو ہے مشہور شخصیت ہیں، کہ حنفی فقہ حنفی کے جو مؤسس ہیں، بانی ہیں، وہ ابو حنیفہ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی ایج کتنی ہے، اس وقت ان کی ایج بہت زیادہ تھی، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی ایج کتنی ہے تو انہوں نے کہا میری 2 سال ایج ہے۔ تو سوال ہوا، آپ تو کافی ایجڈ لگ رہے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی 2 سال ایج ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ 2 سال جو میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی محضر میں زندگی گزاری اور ان سے کسب فیض کیا ہے، میں انہی کو ہی اپنی عمر جو ہے اور زندگی شمار کرتا ہوں، اس کے علاوہ باقی میری زندگی جو ہے وہ ناکارہ ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک مشہور جملہ جو ہے وہ ان سے ملتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال نہ ہوتے، وہی 2 سال جو انہوں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں گزارے، تو نعمان جو ہے یعنی ابو حنیفہ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ پہلی بات ہے، یہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو حنیفہ جیسی شخصیت جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کو اپنا استاد مان رہی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میری زندگی کے کل 2 سال ہی وہی ہیں جو میں نے امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں
سے امام کی اہمیت
ان کی علمی شخصیت جو ہے وہ واضح ہو کر آتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری شخصیت جو کہ فقہ مالکی کے مؤسس ہیں، یعنی جناب مالک یہ کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ پہنچتا رہا، تو کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو ہمیشہ جتنا عرصہ بھی میں وہاں پہ جاتا رہا ہوں، امام کو 3 حالتوں میں دیکھا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، دوسری حالت یہ ہے کہ یا وہ روزہ رکھے ہوئے ہوتے تھے، روزے کی حالت میں ہوتے تھے، اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ تو اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ جب بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کسی حدیث کو نقل کرتے تھے تو وہ ہمیشہ باوضو ہوا کرتے تھے، بغیر وضو کے کبھی وہ حدیث کو نقل نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک اور بہت ہی اہم جملہ جو انہوں نے امام صادق علیہ السلام کے متعلق فرمایا، انہوں نے کہا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے ایسے شخص کو، اور کسی کان نے سنا نہیں ہے کسی ایسی شخصیت کے متعلق، اور کسی دل پہ اس طرح کا خطور بھی نہیں ہوا کہ جس طرح سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علمی مقام ہے اور جو ان کی عبادت کا مقام ہے، وہ علمی اور عبادت کا جو مقام ہے، اس طرح کی کوئی شخصیت جو ہے وہ زمانے میں گزری ہی نہیں ہے جس طریقے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، تو ہم اسی پہ اتفاق کریں گے، چونکہ بحث جو ہے وہ لمبی ہے۔
انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیا، اور 2 اہم شخصیات کی آپ نے جو ہیں وہ بیانیے کو سامنے رکھا۔ اس کے ساتھ ہمارا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے حالات کیا تھے، کہ اگر آپ اس کو بیان کرنا چاہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے وہ کیا حالات تھے، کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام
اس دور کو اگر ہم تقسیم کریں تو 2 عنوان سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم سیاسی حالات کو بیان کریں، یعنی حالات کی اگر تقسیم بندی کی جائے، تو ایک یہ ہے کہ اس دور کے سیاسی حالات کیا تھے، دوسری یہ ہے کہ اس دور کے علمی حالات کیا تھے، علمی دنیا کیسی تھی، علمی حالات کیا چل رہے تھے. تو اگر سیاسی حوالے سے بات کی جائے تو پہلا جیسا کہ عرض کیا ہے کہ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ وہ اپنے زوال کی طرف جا رہی تھی اور بنو عباس کی حکومت جو ہے آ رہی تھی. تو یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ باقی جتنے بھی ہمارے آئمہ ہیں وہ جب خلفاء کی زندگی میں یا ان بادشاہوں کی دور میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے تھے تو بادشاہ جو ہے ان کی کڑی نظر ہوتی تھی آئمہ پر، اور اسی لیے آئمہ کو ٹائم نہیں ملتا تھا کہ وہ اچھے طریقے سے معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اور حقیقی اسلام کو پیش کر سکیں اور بیان کر سکیں، اس کو تبیین کر سکیں. تو ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا چونکہ آزادی نہیں ہوتی تھی. لیکن یہاں پہ یہ ہوا چونکہ بنو امیہ جو ہے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا اور ادھر سے بنو عباس جو ہے وہ بار بار ان کی حکومت کے اوپر حملے کر رہے تھے، اور ان کی خاتمے کی بھی کئی وجوہات ہیں کہ ہم یہاں ذکر نہیں کرنا چاہیں گے. ظاہر سے سب سے بڑی جو واضح علت ہے وہ ان کا ظلم تھا کہ لوگ ان کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، اور بنو عباس نے بھی ایک دھوکہ دیا لوگوں کو، اور دھوکہ دے کر جو ہے وہ ایک شعار دیا اور آ کر بنو امیہ کی حکومت کو جو وہ ختم کر دیا اور حکومت کو آ کر سنبھال لیا. تو یہاں پہ چونکہ یہ دونوں جو ہیں یعنی بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اس جھگڑے میں وہ مصروف تھے، تو امام صادق علیہ السلام کو یہ وقت مل گیا، موقع مل گیا کہ وہ جو حقیقی اسلام ہے اس کو اچھے طریقے سے تبیین کر سکیں، بیان کر سکیں لوگوں تک. تو یہ ہیں سیاسی حالات. اگر ہم علمی حالات کی بات کریں تو اس دور میں دینی اور دنیاوی علوم میں بہت زیادہ ترقی اور پیش رفت ہوئی ہے. اس کی اب اگر آپ مثال دیں کہ کون کون سے وہ دینی علوم ہیں جن کے اندر ترقی ہوئی ہے، دیکھیں علم قراءت قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، یہ جو ہے باقاعدہ ایک اپنی شکل، مخصوص شکل اختیار کر چکے تھے، اور ان کے اندر جو ہے باقاعدہ جو ہے نظریات بیان کیے جاتے تھے اور بحث و مباحثہ ہوتا تھا لوگوں کے درمیان. تو ان علوم کے اندر جو ہے وہ پیش رفت اور ترقی آ چکی تھی. یہ تو دینی علوم تھے. اور عصری علوم اور یا دنیاوی علوم جو ہیں ان میں آپ طب کا نام لے سکتے ہیں، فلسفے کا نام لے سکتے ہیں، نجوم کا نام لے سکتے ہیں، اور ریاضیات کا نام لے سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ جو دینی اور دنیاوی علوم ہیں ان کے اندر ان کے جو ترقی کے اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ان میں سے جو چند ذکر کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خود اسلام نے فکر کی آزادی دی ہے. آپ دیکھیں بہت ساری ہمارے پاس ایسی احادیث ہیں کہ جن میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی اتنی فکر کرے تو 70 سال کی عبادت سے جو ہے وہ افضل ہے، ایک لحظہ کی فکر جو ہے. تو خود اسلام نے جو ہے فکر کرنے کی ترغیب دی، اور ظاہر ہے جب آپ کسی چیز میں بھی فکر کریں گے تو ہمیشہ جو ہے اس میں ترقی آئے گی. تو لوگ جو ہے ان علوم کے اندر فکر کرتے تھے، سوچتے تھے، تو ظاہر ہے ان علوم کے اندر جو ہے وہ ایسا ایسا ترقی آ رہی تھی. دوسری چیز جو ہے کہ اسلامی معاشرہ اور اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ کہتی ہیں علم حاصل کرو، خود یعنی ترغیب دیتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس مشہور حدیث ہے کہ چاہے آپ کو چین بھی کیوں نہ جانا پڑے، چین سے مراد یہ کہ چاہے آپ کو جتنی بھی مشکلات جو ہے ان کا سامنا ہو، آپ جا کر جو ہے وہ علم حاصل کریں. تو خود اسلام جو ہے علم کی طرف ترغیب دیتا ہے، تشویق کرتا ہے. اور ایک اور وجہ جو تیسری وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور کے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ اصل میں ایک ایسے معاشرے سے آئے ہوئے تھے جو اس دور کا باقاعدہ ایک اچھا کلچر تھا، ایک علمی کلچر تھا، ایک علمی فرہنگ تھا، ایک علمی ثقافت تھی. وہ مثلا جیسے مصر سے کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی مصریوں کی اپنی تمدن تھی، علمی تمدن تھا. اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ایرانی جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے. تو یہ لوگ جو اس دور میں ان تمدنوں سے نکل کر مسلمان ہو رہے تھے تو وہ چونکہ ان کا جو سابقہ تھا وہ ایک علمی تھا اور ان کو علمی ذوق تھا، تو اس وجہ سے بھی علم کے اندر جو ہے ان علوم کے اندر ترقی آئی ہے. اور چوتھی وجہ جو ہے وہ ہے اس دور کے اہل کتاب، یعنی یہود اور نصارہ جو ہے، اہل کتاب کو بھی ایک علمی ذوق تھا، اور یہ مسلمان چونکہ اہل کتاب کے ساتھ ہی رہ رہے تھے تو وہاں پہ بحث مباحثہ جو ہے وہ ہمیشہ ہوتا تھا. اور یہ کوئی ایسے علوم نہیں ہے کہ جو فقط اس مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہوں، بلکہ اہل کتاب بھی ہے ان کے اندر جو ہے وہ دلچسپی رکھتے تھے. تو چونکہ اہل کتاب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، میل جول تھا مسلمانوں کا، تو اس وجہ سے بھی ان علوم کے اندر ترقی آئی ہے.
ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے، بہت خوبصورت نکات کو آپ نے بیان کیا، علم کیسے ترقی پذیر ہوا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تناظر میں کیا خدمات انجام دیں. میرا آپ سے آخری سوال یہ رہے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کون سے اہم امور، یعنی اگر آپ تقسیم کریں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے اہم امور کو انجام دیا؟
بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کی طرف ہمارے مومنین کو خاصی توجہ کرنی چاہیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم ماننے والے ہیں، اور فقہ جعفری جو ہے وہ فقہ جعفریہ جو ہے امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے، بلکہ باقی تمام آئمہ کے متعلق بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیا کیا کام انجام دیے ہیں. تو یہاں پہ میں نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے چار کام جو ہیں وہ لکھے ہیں کہ چار کام امام علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیے. پہلا کام جو ہے ایک یونیورسٹی کا قیام, کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ ایک یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو ترتیب دیا. اور دوسرا کام جو ہے امام علیہ السلام نے امامت کی تبلیغ کی ہے, جو کہ حقیقی اسلام ہے, حقیقی اسلام کی تبلیغ ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فقہی احکام کو تشیع کے انداز میں پیش کیا ہے. تشیع کے انداز سے مراد یہ ہے کہ وہی فقہ جو پیغمبر اسلام کی فقہ تھی, اس فقہ کو جو ہے وہ بیان کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چوتھا کام جو امام علیہ السلام نے انجام دیا ہے وہ ایک تشکیلاتی کام ہے, جو پوری ایک تشکیلاتی ٹیم ہے, اس کو آ کر آگے جو ہے وضاحت کریں گے تشکیلاتی ٹیم سے کیا مراد ہے. تو پہلا کام جو یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی کی کیا خصوصیات ہیں جو ہم نے لکھی ہیں کہ یہ یونیورسٹی کا قیام ہم بول رہے ہیں, کیا کیا امام علیہ السلام نے, کس طرح کی یونیورسٹی جو ہے وہ ترتیب دی. تو دیکھیں امام علیہ الصلاۃ والسلام, جیسا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں علم جو ہے وہ کافی ترقی کر چکا تھا اور باقاعدہ علوم جو ہے اپنی شکل اختیار کر چکے تھے. تو اس دور میں امام علیہ السلام نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ یہاں پہ ایک باقاعدہ جو ہے, چونکہ ظاہر ہے وہ علوم آل محمد کے وارث تھے, تو ان کو ضرورت تھی کہ یہاں پہ وہ باقاعدہ ایک یونیورسٹی کا قیام کریں اور لوگوں کو یہ علوم جو ہے وہ منتقل کریں لوگوں تک. تو امام علیہ السلام نے اس سلسلے میں تقریباً 4000 شاگردوں کی تربیت کی ہے, 4000 شاگردوں کی تربیت. اب 4000 شاگردوں میں اگر آپ نام لیں تو عام اہم بہت اہم شخصیات ان میں, مثلا میں نام لیتا ہوں چند کا, کہ ہشام بن حکم ہیں, محمد بن مسلم ہیں, ابان بن تغلب ہیں, جابر بن حیان ہیں, زرارہ ہیں, ابو بصیر ہیں, اس طرح کی شخصیات ہیں. اچھا آپ ان کو عام شخصیات نہ سمجھیں کہ ہشام بن حکم جو ہے ان کا متعلق یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے قلمی اور علمی آثار چھوڑے ہیں, 31 کتابیں لکھی ہیں جناب ہشام بن حکم نے. اور اس کے بعد جابر بن حیان نے, جابر بن حیان جو کہ بہت بڑی اہم شخصیت ہے, ان کے متعلق ملتا ہے کہ 200 کتاب لکھی ہے. اس دور میں 200 کتاب لکھنا بہت بڑی بات ہے کہ ان لوگوں نے, جو کہ امام کے شاگرد تھے اور ڈائریکٹ شاگرد تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے. پھر اس دور میں امام علیہ السلام نے ایک بہت اچھا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ ہر وہ شخص جس کو جس علم کا ذوق ہے, جس میں وہ زیادہ اس کا سلیقہ اور اس کا ذوق یہ ہے کہ میں فلاں علم کو حاصل کروں, تو امام علیہ السلام جو ہے ان لوگوں کی ترغیب کرتے تھے کہ آپ اسی علم کو حاصل کریں, اس علم میں سپیشلائزیشن کریں, اس علم کے متخصص بنیں جس میں آپ کا شوق اور ذوق ہے. تو آپ دیکھیں اس کے لیے, اس بات کی دلیل کے لیے میں ایک واقعہ کو نقل کرتا ہوں کہ ہشام بن سالم کہتے ہیں کہ ہم کچھ افراد کے ساتھ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شامی شخص جو ہے وہ آیا اور اس نے آ کر امام علیہ السلام سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے علمی مشکلات حل کرتے ہیں, علمی عقدے حل کرتے ہیں, سوالات کے جواب دیتے ہیں, تو میرے چند سوالات ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا آپ کا کس موضوع کے متعلق, کس سبجیکٹ کے متعلق جو ہے وہ سوال ہے؟ تو اس نے کہا میرا جو سوال ہے وہ پہلا علم قراءت کے متعلق ہے. تو امام علیہ السلام نے, اس وقت امام کا ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمران, حمران جو ہے وہ علم قراءت کے سپیشلسٹ تھے, تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس مرد شامی سے کہا کہ حمران سے جا کر اپنے سوال پوچھئے. اور پھر اس نے جا کر حمران سے سوال پوچھے اور باقاعدہ مطمئن ہوا کہ واقعاً اچھے انداز میں حمران نے جواب دیے ہیں. پھر اس نے کہا کہ میرے کچھ اور سوال ہیں, تو امام نے پوچھا کس چیز کے متعلق سوال ہیں؟ کہا میرے عربی گرامر کے متعلق سوال ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا پھر ابان بن تغلب سے سوال کرے. پھر اس نے کہا کہ میرے فقہ کے متعلق کچھ سوالات ہیں, امام علیہ السلام نے کہا زرارہ سے سوال کرے. پھر اس نے کہا کہ مجھے میرے علم کلام کے متعلق کچھ سوالات ہیں, تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مومن طاق سے جا کر اپنے سوالات پوچھیں. تو اس بات کا, اس واقعے کو نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے باقاعدہ ہر شخصیت کو جس چیز کا وہ ذوق رکھتا تھا اس کا جو ہے اسے متخصص اور سپیشلسٹ بنایا ہے. تو بہرحال یہ اہم شخصیات ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردوں میں شمار ہوتی ہیں. پھر ایک اور بڑی یونیورسٹی کی جو بہترین خصوصیت ہے وہ یہ تھے کہ یہ فقط شیعوں سے مخصوص نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کے سامنے فقط شیعہ ہی آ کر علم حاصل کر سکتا ہے, دوسرا کوئی آ کر حاصل نہیں کر سکتا, ایسا کوئی قائد نہیں تھی. تو اسی وجہ سے اہل سنت نے بھی آ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا, جیسے کہ ان کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ جناب ابو حنیفہ ہیں. اور باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ فقط جناب ابو حنیفہ نہیں ہیں, جتنے بھی چار امام ہیں اہل سنت کی, انہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا ہے. اور پھر یہ تو پہلا کام تھا کہ امام علیہ السلام نے یونیورسٹی کا قیام کیا اور اس یونیورسٹی کی یہ والی خصوصیات تھیں. دوسرا کام جو امام علیہ السلام نے کیا ہے وہ امامت کی تبلیغ کرنا ہے. امامت کی تبلیغ یعنی بتانا کہ واقعاً پیغمبر اسلام کے بعد وہ کون سا سلسلہ ہدایت ہے جس سے آپ لوگوں کو جڑے رہنا چاہیے. تو اس کے لیے میں ایک ہی روایت کو نقل کروں گا کہ جو کہ راہبر معظم نے نقل کی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کا موقع آیا تو مقام عرفات پہ سب حاجی جمع تھے, تو امام علیہ السلام نے وہاں پہ اٹھ کر لوگوں کو خطاب کیا. خطاب کرتے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایوہ الناس, اے لوگو, ان رسول اللہ کان الامام, کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ امام تھے. پھر کون امام تھے؟ خاص مکان علی ابن ابی طالب. پھر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ امام ہیں لوگوں کے. پھر فرمایا کہ ثم الحسن ثم الحسین, پھر فرمایا ثم علی ابن الحسین, پھر فرمایا کہ ثم محمد ابن علی. کہ دیکھیں, یعنی پہلے پیغمبر اسلام ہیں, پھر امیر المؤمنین ہیں, اس کے بعد امام حسن ہیں, پھر امام حسین علیہ السلام ہیں, پھر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور پھر اس کے امام محمد باقر علیہ السلام, پھر جو ہے اپنی طرف توجہ دلائی. تو دیکھیں, یعنی امام علیہ السلام نے اس میں, اور پھر کتنا بہترین جگہ تھی, حج کا موقع تھا, یعنی آپ ایسی جگہ پہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ فقط چند شخصیات کو متوجہ نہیں کر رہے, آپ پورے عالم اسلام کو متوجہ کر رہے ہیں, چونکہ یہ لوگ نمائندہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ امامت جو ہے وہ کیا چیز ہے. تو اس طریقے سے امام علیہ السلام جو ہیں وہ امامت کی تبلیغ کرتے تھے. پھر امام علیہ السلام نے جو بہترین کام کیا کہ فقہی احکام کو تشیع کے انداز میں پیش کیا, یعنی جسے ہم فقہ جعفری کہتے ہیں. اب اس فقہ جعفری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمارے کہتے ہیں فقہ جعفری, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں, یعنی امام کی فقہ نہیں. در حقیقت یہ وہی فقہ محمدی ہے, لیکن چونکہ یہ اس علم کے وارث ہیں تو انہوں نے اس علوم کو وضاحت کی ہے, ان علوم فقہی احادیث کو باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جو کہ امام علیہ السلام کو موقع فراہم ہو گیا تھا. تو یہ وہی فقہ جعفری, یعنی در حقیقت فقہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اور یہ بات واضح ہے کہ یہ جو خلافات ہیں ان کے دور میں دو قسم کی فقہیں چل رہی تھی. ایک درباری فقہ تھی, یعنی جو درباری ملا تھے وہ ان خلفاء کے قریب رہتے تھے اور خلفاء اپنی مرضی کے مسئلے گھڑواتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور ایک یہ ناب خالص محمدی فقہ تھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیش کی, جسے فقہ جعفری کہتے ہیں. پھر ایک اور کام, جو آخری بات جو ہے امام علیہ السلام نے کیا, کہ وہ تشکیلاتی ٹیم. تشکیلاتی ٹیم سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں چند مخصوص شیعوں کو مختلف علاقوں میں ان کا جال بچھایا. ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ادھر سے لوگوں کے ساتھ مربوط رہتے تھے, ادھر سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مربوط رہتے تھے. اب اس کے متعلق پھر اگر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو امام علیہ السلام نے جال بچھایا اور مخصوصیوں اور مخلصیوں کا جو ہے وہ جال بچھایا پوری عالم اسلام میں, تو اس کا ہدف کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ اس کا ہدف اور مقصد چونکہ ایک خفیہ کام تھا, اور جو بھی خفیہ کام ہوتا ہے اس کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی کہ وہ کیا کرنا, چونکہ پھر وہ خفیہ نہیں رہتا, تو اسی وجہ سے زیادہ معلومات نہیں ہے. لیکن جو عمومی معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان لوگوں کا کام یہی تھا کہ ادھر سے لوگوں کے ساتھ بھی مربوط رہیں اور ادھر سے امام علیہ السلام سے بھی مربوط رہیں. اگر لوگوں کے کوئی علمی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, دینی مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, کسی طرح کی کوئی مشکل ہے, تو وہ ان لوگوں تک پہنچیں اور وہ امام علیہ السلام تک پہنچائیں گے, اور امام علیہ السلام جو ہے ان کا جواب اور رائے حل پیش کریں گے اور وہ جا کر لوگوں تک پہنچائیں گے. ایک اور کام یہ جو وہ یہ تھا کہ جو اپنے وجوہات تھے, یعنی خمس اور زکوٰۃ کا جو مال تھا, وہ یہ تشکیلاتی ٹیم لیتی تھی اور امام علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے وہ پہنچاتی تھی. اور ایک ہدف جو راہبر معظم نے بیان کیا اس تشکیلاتی ٹیم کا, وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ بنو امیہ کے دور میں ہی یہ تشکیلاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل پا چکی تھی, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ ہدف یہ تھا کہ اس بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر کے, چونکہ ہم خود اس خلافت کے وارث ہیں, تو اس خلافت کو اپنے قبضے میں لیا جائے, باقاعدہ راہبر معظم نے یہ فرمایا ہے. لیکن چونکہ ابھی حالات جو ہے وہ سازگار نہیں تھے اور بنو عباس نے جلدی کی, تو اس وجہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے ٹائم نہیں ملا کہ وہ یہ کام انجام دیتے.
ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور انتہائی مفید نکات کو جو ہے وہ ہم تک پہنچایا, انتہائی مشکور ہیں. ناظرین, آپ نے سماعت کی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ کے عنوان سے مختلف نکات کو سماعت کیا, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت کو سنا, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اقدامات کو سنا, امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف بالخصوص وہ نکات کے جو آپ صاحب نے ذکر کیے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یونیورسٹی کا قیام کیا, اگرچہ یونیورسٹی آج کی خد و خال کے مطابق نہ ہو, مثلا بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے کلاس رومز اس میں اے سی لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کی اگرچہ نہ تھی, لیکن ایک کامل یونیورسٹی تھی کہ جس میں سے ہر فرد اپنے شعبے کا ماہر تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عصری علوم میں خدمت کی، عصری علوم کی بنیاد رکھی جس میں علم کیمیا، ریاضی، حیات، نجوم، اس کے علاوہ علوم دین کے حوالے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ فقہی، حتیٰ فقہ جو ہے وہی فقہ، جیسے آغا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہی فقہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقہ تھی، اسی کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تبیین کیا، وضاحت کی، اور مختلف شخصیات نے اس سے استفادہ کیا، حتیٰ اہل سنت کے آئمہ نے بھی اس سے استفادہ کیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سے علم حاصل کیا۔ اگر آج ہم جو مہم نقطہ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے تعلیمی نظام کو درست کریں، اپنے تعلیمی نظام کے نقائص کو درست کریں، اپنے تعلیمی نظام کو ڈگریوں کے ساتھ ساتھ تربیت کی طرف اگر توجہ دینا چاہتے ہیں اور انسان ساز تعلیمی نظام لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمی نظام کی طرف آنا پڑے گا، اور اس تعلیمی نظام کی طرف آنا پڑے گا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ہم انشاءاللہ آئندہ مختلف موضوعات کے ساتھ، مختلف شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔